بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله تعالى کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. آج کی اس نشست میں حج کے متعلق بعض احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. آپ لوگوں کو سی ڈی دی گئی ہوئی، آپ پلیز اس کو کھول لیں، اور اس کے اندر ایک پیپر ہے ایسا، وہ آپ نکال لیں. آج کے درس میں ہم حج کے متعلق بعض اہم باتیں جاننا چاہتے ہیں. نمبر ایک، حج سے پہلے حج کی تیاری کیسے کرنی ہے. نمبر دو، حج کی شرطیں کیا ہیں. نمبر تین، حج کی مواقیت کیا ہیں. نمبر چار، حج کی قسمیں کتنی ہیں، مناسک یعنی حج کی قسمیں کتنی ہیں. نمبر پانچ، حج کے ارکان کیا ہیں. نمبر چھ، حج کے واجبات کیا ہیں. نمبر سات، حج کی سنتیں کیا ہیں. نمبر آٹھ، حج کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. نمبر نو، نامے نمبر پر حج کے متعلق تو نہیں ہے، لیکن حج کے ساتھ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا حصہ ہے، اور وہ ہے مسجد نبوی کی زیارت. اور اس میں ہم چند اصول بیان کریں گے، غوابط و اصول فی زیارت قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دسویں نمبر پر آخر میں سوال جواب کی نشست ہوگی، چند اہم فتاوی بیان کریں گے. اگر آپ ساتھیوں کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ تیار کریں، اور اگر نہ ہو تو جو اہم سوال ہوتے ہیں، کامن سوال ہیں، ان پر بات کریں گے. یہ جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں ساری آج کے درس میں نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا تھوڑا لیں گے، لیکن بات ان چیزوں پہ کریں گے انشاءاللہ. آج کے درس کا آغاز حج سے پہلے حج کی تیاری کیسے کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں حج کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیت کر لی کہ اس سال میں حج کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاپنگ کرے، احرام خریدے، اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جو اہم چیزیں ہیں وہ لے جائیں. چارجر ہے موبائل کا، ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور تکیے وغیرہ ہیں چھوٹے سے، کمبل وغیرہ ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کی تیاری کا مقصد یہ ہے. دیکھیں، یہ چیزیں ضروری ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حج کے لیے سفر ضروری ہے، اور مسافر سفر سے پہلے احتیاط کرے، یہ مسنون طریقہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حج کی تیاری صرف ان چیزوں میں نہیں ہے. میں مختصر بیان کرتا ہوں، تفصیل سی ڈی آپ کے پاس ہے، آپ پورا سنیں، یہ پچھلے سال میں دروس ہوئے ہیں، اب اس مختصر نشست میں وہی بات دہراؤں تو فائدہ نہیں ہوگا، میں صرف آپ کو جو ہیڈنگز ہیں وہ بیان کرتا ہوں، مزید آپ تھوڑا سا وقت نکال کے گھر میں سن لینا. سب سے پہلے نمبر ایک، دعا. حج کی تیاری کرے دعا کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسنون طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا حج قبول فرمائے اور اس میں آسانی پیدا کر دے، کیونکہ حج کے لیے سفر ضروری ہے اور سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعت من عذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے، تو تکلیف ہے، مشقت ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آسانی بھی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جب رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اپنے بندے پر رحم و کرم کرنا چاہے تو پھر سب سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے دعا، اور دعا کے لیے جو آپ کے دل میں چاہے، جیسا آپ کا دل کرے، جو آپ کے جی میں آئے، آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں. خاص وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت میں آپ دعا کریں، جو مستحب اوقات جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رات کی آخری پہر میں صلاۃ اللیل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، فرض نماز سے پہلے یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ اچھا وقت ہے، جمعے کے دن، کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے آخری وقت جو ہے، عصر کے بعد کا وقت جو ہے، مغرب سے پہلے والا، اور جب امام منبر پر آتا ہے دونوں خطبے کے درمیان میں جو چھوٹا سا وقت ہوتا ہے، تو یہ جو اوقات ہیں ان میں دعا مانگنا مستحب ہے اور حری بالاجابہ، یہ ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. خاص الفاظ دعا کے کوئی بھی نہیں، جیسے میں نے کہا جو آپ کے دل میں کرے، سنت الفاظ آپ کو آتے تو اچھی بات ہے، اگر وہ کوئی خاص الفاظ عربی میں نہیں آتے تو آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. نمبر دو، دوسری تیاری اخلاص، اپنی نیت کو درست کر لیں، اور اخلاص کا معاملہ بہت مشکل معاملہ، سنگین معاملہ ہے. بعض لوگ کہتے ہوئے نیت کر لیے کافی ہے بس، جیسے لوگ کر رہے ہیں حج ہم بھی تو کر رہے ہیں، ظاہر اپنے رب ہی کے تو حج کر رہے ہیں، لوگوں کے تو نہیں کر رہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اخلاص میں کمی ہے، کہ اعلان کرنا، اعلان کروا دو بھائی مسجد میں، یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلان حاجی صاحب جو ہیں وہ حج کے لیے تیار ہیں، یا ان کو رشتہ داروں میں بات کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں یا فلان شخص حج پہ جا رہے ہیں. دیکھیں اگر اپنے گھر والوں سے کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کو اعلان کروانا اور ہر بندے کی طرف، بعض لوگوں تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جیسے شادی کے کارڈ نہیں ہوتے چھوٹے سے، اسے کارڈ چھپاتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں. بعض لوگ دعوت کا انتظام کرتے ہیں، خاص دعوت ہوتی ہے اور سب کو بلاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حاجی صاحب جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں. حاجی صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں، اس نے پہلے بھی حج کیے ہوتے ہیں، یعنی عادت بن چکی ہے حج کرنے کی. تو اخلاص کا جو معاملہ ہے وہ بہت مشکل معاملہ ہے میرے بھائی، ہمیں لگتا ہے کہ آسان ہے لیکن اخلاص مشکل ہے، اور بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے اپنی نیت کو درست کریں، حج آپ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، صرف اپنے گھر والے، اپنے قریبی احباب جو ان کو بتانا پسند کریں تو کہہ دیں، ضرورت کے لیے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، جسے آپ نے چھٹی مانگنی ہے، اس کی تشہیر نہ کریں. اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ تک جاتے ہیں سہرا باندھا ہوتا ہے، اور یہ سب اخلاص کے منافی چیزیں میرے بھائیو، یاد رکھیں. کوئی یہ نہ کہ مجبوراً ہمیں لوگ ہی تو کرتے ہم کیا کریں، نہیں، آپ روک سکتے ان کو. اللہ تعالیٰ کے گھر آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، جیسے دولہے کو سجایا جاتا ہے نا، اس طریقے سے سج دھج کے آپ جا رہے ہیں کہ ہر دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور ہر طرف سے شور ہے کہ یہ فلاں شخص حج پہ جا رہا ہے. اور اس سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ بین بازی بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، میرے بھائی یہ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں چیز ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں اخلاص کے منافی ہیں، تو اخلاص کو مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اخلاص کو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے اور قبول فرمائے. تیسرے نمبر پہ اتباع، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں ملاقات نہ ہو، میں نہ رہوں، تو ابھی مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. تو عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، دو شرطیں ہیں عبادت کی قبولیت کی، دو عام شرطیں ہیں اور خاص شرطیں ہر عبادت کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، مختلف، لیکن دو ہر عبادت میں یہ شرطیں موجود ہیں. پہلی شرط ہے عبادت کی اخلاص، اس پر بات کر چکے، اور اس کی دلیل ہے اخلاص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت لوگوں کا دکھاوا تو وہی آپ کو ملے گا، سوائے تکلیف اور مشقت کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اور اتباع، دوسری شرط اتباع ہے، اس کی دلیل ہے حج کے تعلق سے خود عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. حج کیسے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، ویسے ہی میں نے حج کرنا ہے، اسے کہتے اتباع. اور یہ بغیر علم کے محال ہے، تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اگلا پوائنٹ ہے نمبر چار، علم حاصل کرنا. آپ نے حج کرنا ہے تو حج کے مسنون طریقہ سیکھ لو، اور جب تک آپ علماء سے سوال نہیں کریں گے آپ سیکھ نہیں سکتے. نمبر پانچ، توبہ کرنا. توبہ، کثرت سے استغفار. حج پہ جانا ہے، دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں، گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. غلطی تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے، لیکن غلطی کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہ جھکانا، اس میں قباحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بن آدم خطا و خیر خطائن التوابون، آدم کے اولاد میں سے، یعنی انسان جتنے کے سارے کے سارے انسان، جتنے انسان ہیں یہ سارے خطا کار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. یعنی سب سے خطا کار بھی لوگ اچھے ہوتے ہیں، یعنی خطا کرنا بھی اچھا ہوتا ہے، وہ سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور واپس ایسے آنا ہے جیسے کہ آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہے، گناہوں سے پاک. تو ایسا دل لے کے جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو توبہ سے بھرا ہو، جس میں ذلت اور انکساری بھری ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا حال دیکھ ہی آپ کو معاف کر دے. جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اور حج پہ حج کیے جاتے ہیں، سودی کاروبار وہ کرتے ہیں، حرام وہ کھاتے ہیں، ظلم وہ کرتے ہیں، اور چھوٹے بڑے کی قدر نہیں کرتے، والدین کی وہ نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کرتے ہیں، بدعات خرافات و شرک میں مبتلا ہیں، تو لوگوں کا کیا حج ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اپنے بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. بعض لوگ کہتے ہیں بھی کیا ہے، آپ دیکھیں نماز کے وقت نماز پہ جاتے ہیں تو بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے، داڑھی ہوتی ہے، داڑھی اس روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اقامت ہو چکی ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کہیں نا بے اقامت ہو چکی ہے، اللہ کو جزائے خیر دے، مسجد سامنے ہے صرف یاد دہانی کے لیے، ان کے اچھے تو کہتے ہیں انشاءاللہ، ان کے اچھے، جو ان سے برے ہیں وہ کہتے ہیں بے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یعنی تمہیں کیا تعلق ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارے کان بھی ہیں، ہمارے آنکھ بھی سلامت ہیں، ہم سن رہے ہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ جو ان سے زیادہ برے کہتے ہیں بھی تمہارا کیا کام ہے؟ جو انشاءاللہ کہتے ہیں یہ ہے مرجی. آپ جانتے کہ لوگ سمجھتے ہیں مرجی آج کل کے دور میں موجود ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ آج امت میں لوگ جو موجود ہیں وہ مرجی ہیں، ارجاء. ارجاء کا مطلب ہے عمل صالح کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ چاہے اچھے عمل کریں نہ کریں, آپ کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق, مومن تو ہوں میں, مسلمان تو ہوں, نماز نہ پڑھو تو کیا ہوتا ہے, ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی قول ہے مرجئہ کا. مرجئہ کے نزدیک سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک شرابی کبابی مسلمان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں, دونوں کے ایمان میں کوئی فرق نہیں, اور یہ ظلم ہے, گمراہی ہے. اللہ تعالی غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. تم پہلے رحمت کے قابل تو بنو, پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. تو یاد رکھیں, توبہ کرنا ہر وقت میں ضروری ہے. جو لوگ حج کی نیت کر چکے ہیں ان کا زیادہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ وہ توبہ کرے. نمبر پانچ, وصیت لکھنا. حج کے سفر پہ جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں, زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو وصیت لکھ کے جائیں, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا مال اور متاع ہے. ایک عام وصیت ہوتی ہے, عام وصیت میں گھر والوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تقوی کی نصیحت ہوتی ہے وصیت میں, اور خاص وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو وصیت لکھ کے جائیں حج پر جانے سے پہلے, وصیت لکھ کے جائیں. نمبر سات, قرض کی ادائیگی. اگر کسی سے قرض لیا ہے تو قرض ادا کر کے جائیں. اور قرض دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسا قرض ہے جو انسان کو ادائیگی میں مشکل اور مصیبت نظر آتی ہے, یعنی اس کے پاس کچھ ہے نہیں اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا, تو ایسے شخص کو چاہیے پہلے قرض ادا کرے پھر حج کرے, کیونکہ وہ مستطیع ہے ہی نہیں. لیکن اگر اس کی جاب موجود ہے اور وہ کام کر رہا ہے کسی جگہ پہ, اس کو سیلری مہینے کے بعد ملتی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ قرض لے کے, یا اور اس نے اگر کسی کا قرض بھی دینا ہے تب بھی وہ حج پہ جا سکتا ہے, اور اپنی جب سیلری ملے تو اب وہ واپس پیسے کر سکتا ہے. آٹھویں نمبر پہ ہے رد المظالم. اگر کسی پہ ظلم کیا ہے, اور ظلم انسان سے ہو ہی جاتا ہے, صرف غیروں پر نہیں بلکہ اپنے پیاروں پر بھی کبھی ظلم ہو جاتا ہے انسان سے, بیوی پر ہو جاتا ہے, بچوں پر ہو جاتا ہے انجانے میں, یا کبھی جان بوجھ کے بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, تو جس پر ظلم کیا ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے معافی مانگو. یہ آپ کا بڑا پن ہے, یہ اسے معذرت کر لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے جا رہے ہو. اگر حقوق العباد میں سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اور واپس آپ نہ آئے, ادھر ہی وہ موت آ گئی, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا سامنا اس طریقے سے کریں گے کہ بعض لوگ آپ کا دامن پکڑ کے آئیں گے میدان محشر میں. تو اس سے پہلے کہ لوگ آپ کا دامن پکڑیں, آج وقت ہے, آپ لوگوں کے پاس جا کے معافی مانگ سکتے ہیں. نمبر نو, حلال مال سے حج کرنا. ہم حج کی تیاری کی بات کر رہے ہیں, جو ساتھی لیٹ آئے, حج کی تیاری کیسے کریں. آٹھواں پوائنٹ ہے, نواں پوائنٹ ہے حلال مال سے حج کرنا. ویسے تو حلال مال ہر چیز کے لیے ہے, آپ کا کھانا بھی حلال ہونا چاہیے, آپ کا پینا بھی حلال ہونا چاہیے, آپ کا لباس بھی حلال ہونا چاہیے, آپ کا گھر, آپ کی زندگی ساری حلال میں گزرنی چاہیے. حج کا تعین اس لیے کرتے ہیں کہ زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے. اگر وہ بھی آپ نے حرام مال سے کر دیا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی جاہلیت میں، کفر کی حالت میں، کافر تھے، کعبے میں درانے پڑ چکی تھی اور ایک حصہ گر گیا تھا، تو انہیں سوچا کہ اس کی تعمیر کرنی چاہیے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، ان سے پہلے وہ نبی نہ تھے. تو قریش نے اپنی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے حلال مال سے، اس میں حرام مال داخل نہیں ہونا چاہیے. اور مشورے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جس کے پاس جتنا حلال مال ہے وہ لے کے آؤ. آپ اس دور پر ذرا غور کریں، پوری قوم اکٹھی ہوئی، انہوں نے جو مال جمع کیا حلال کا، اس سے وہ مکمل کعبے کی تعمیر نہ کر سکے تھے. حلال مال تھوڑا پڑ گیا، تھوڑا، لیکن اللہ کا گھر ہے، تعمیر تو کرنی ہے. تعمیر کعبے کی لیکن مال، حلال مال کی کمی کی وجہ سے کعبے کا ایک حصہ چھوڑ دیا اور اس کا سائز چھوٹا کر کے اسے بنا دیا، تعمیر ہو گئی. آج آپ کو جو یہ حقیم نظر آتا ہے، جس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، یہ کعبے کا حصہ ہے. اس کے اندر سے آپ طواف نہیں کر سکتے، جس نے اس کے اندر سے طواف کیا اس کا طواف ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اپنی کمائی کا کوئی دھیان نہیں رکھتے ہو، کہاں سے آ رہی ہے. کیا مشرکین عرب، قریش کے کافر بعض مومنوں سے زیادہ اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر حلال مال سے کی اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے؟ مومن کا دل ایمان کے نور سے بھرا ہوتا ہے، اور مومن کے دل کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی نافرمانی بھی ہو یا کوئی بھی حرام مال اس کے جسم کے اندر چلا جائے. اور رحمت اس طریقے سے ہے کہ کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا سب کے لیے ناممکن ہے. پوری امت کر سکتی ہے یہ کام؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس جگہ پر جو 2 رکعت پڑھتا ہے اس کا ثواب ویسے جیسے کہ اس نے کعبے کے اندر 2 رکعت پڑھی ہو. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، میرا جی کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کروں، لیکن تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، تو اس فتنے کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے میں یہ کام نہیں کرنے والا. رحمک اللہ. کعبے کی تعمیر صحیح طریقے سے ہوئی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کعبہ تھا اس سے متعلق بیان فرمایا کہ دروازہ اونچا نہیں تھا، زمین پہ تھا، 2 دروازے تھے، ایک نہیں تھا. قریش نے اوپر اس لیے کر دیا، جس کو چاہتے سیڑھی لگا دیتے اندر داخل ہو جاتا، جس کو چاہتے روک دیتے. پہلے دروازہ دونوں طرف تھا، دروازہ کھل جاتا تو لوگ اندر جاتے اور باہر دوسری طرف سے نکل جاتے، تو آسانی تھی. سید عبداللہ بن زبیر عنہ کے زمانے میں جو خلیفہ رہے مکہ میں 10 سال، سن 63 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک، انہوں نے کعبے کی تعمیر کی صحیح طریقے سے، کیونکہ کعبہ گر چکا تھا، کعبہ کی جو دوبارہ تعمیر انہوں نے کی تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کی کہ دو دروازے تھے، زمین پر تھے، اور حقیم کا علاقہ بھی کعبے کے اندر تھا. لیکن جنگ کے دوران سن 73 ہجری میں پھر کعبے میں دراڑے پڑ گئے تھے اور ایک حصہ گر گیا تھا. جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو مخالفین نے، جیسے عبداللہ بن زبیر کے مخالف تھے حجاج بن یوسف اور ان کا گروہ جو تھا، انہوں نے سمجھا کہ ان سے بدعت ہوئی، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا نقشے تبدیل کر دیا. یہ دیکھیں علم اور جہالت. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ سید عبداللہ بن زبیر نے کعبے کے نقشے کو تبدیل کر دیا. انہوں نے پھر جب نئی تعمیر کی تو پھر وہ قریش کی تعمیر کے مطابق دوبارہ تعمیر کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال سے حج کرو، یہ نہ ہو کہ مشرکین عرب اس جزئیے میں بعض لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں، کہ شرک اور کفر کرنے والے بعض مومنوں سے اس کام میں سبقت لے جائیں. یاد رکھیں جو لقمہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کا حساب آپ نے دینا ہے اور دگنا حساب دینا ہے. کہاں سے کمائے اور کہاں پہ خرچ کیا؟ حلال سے کمائے، جواب کیا ہے؟ حلال سے کمایا اور حلال پر ہی خرچ کیا، یہ جواب ہونا چاہیے. اس کی تیاری آپ کو آج ہی کرنی ہے. آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ حرام مال کی نحوست ہے. جیسے کسی مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ایک مسافر ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے لباس حرام، اس کا جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فن اجتجاب الغالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایسے شخص سے دعا کہاں قبول ہونے والی ہے؟ آج ہماری امت جس ذلت کا سامنا کر رہی ہے، اس ذلت سے ہم کیسے نکلیں گے؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کب ہم نے پرواہ کی ہے کہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں یہ حلال کا یا حرام کا ہے؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ تو حلال مال کا اہتمام کرنا ہے، اور صرف حج کے لیے نہیں، یہ تو آپ کے لیے موقع ہے میرے بھائی. حج ایک تربیت ہے، جیسے حج کے پیغام میں ہم بیان کریں گے. شاید 11th پوائنٹ میں بھول گیا تھا، حج کے بعد حج کا پیغام کیا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ آخر میں حج کرنے کے بعد ہم نے حج کیا کیوں ہے. میرے بھائی حج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف طواف کرنا، سعی کرنا اور کنکریاں مارنا اور قربانی دے کر واپس آ جانا. یہ حج کے اعمال ہیں، اس میں تربیت ہے. اس مومن کو اللہ تعالیٰ اس مومن کی تربیت کرنا چاہتا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو اسے یہ سیکھو کہ حلال مال سے ہی حج کرو. نمبر 10، واجبات اور فرائض کا اہتمام کرنا. بعض لوگ حج کے سفر پر نکلتے ہیں لیکن نمازیں، فرض نماز چھوٹ جاتی ہے. حج نفل کر رہا ہے اور فرض نماز کی کوئی تاکید نہیں، اہمیت نہیں. بے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو حج کر رہے ہیں، نماز ایک چھوٹ گئی تو کوئی مشکل نہیں. میرے بھائی بہت بڑی مصیبت ہے، صرف مشکل نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے. ارکان اسلام کا دوسرا رکن حج نہیں ہے، نماز ہے. نماز اور بے نمازی کافر ہے، اور کافر کا کوئی حج نہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن فرما برداروں پر. جو اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے ہیں. نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، لیکن جیسے جانوروں اور کافروں پر رحم کرتا ہے ویسے ہی نافرمانوں پر کرتا ہے. اب کافر ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا جانوروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ تو بدکاروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہے، لیکن جو رحمت مومنوں پر ہے وہ خاص رحمت ہے، وہ خاص رحم و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان کے صف میں کھڑے ہوں رحمت کے تعلق سے، جہاں پر کافر بھی کھڑا ہے، جانور بھی کھڑے ہیں، وہاں پر آپ بھی کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اب آپ عام انسان نہیں ہو، آپ کی جگہ وہ نہیں ہے، آپ کی جگہ بلند ہے، تو اپنے آپ کو اسی جگہ پر رکھو. نماز کی میں نے مثال دی ہے، جو باقی جتنے فرائض ہیں ان سب کا اہتمام کرنا ہے، زندگی ساری میں کرنا ہے، لیکن حج پہ جا رہے ہیں ذلت اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کے جا رہے ہیں تو فرائض کا خاص اہتمام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ پر. نمبر 11، محرمات سے اجتناب کرنا. حج کی تیاری میں یہ بھی ضروری ہے، حلال مال کی تو الگ میں نے بات کی ہے، کیونکہ حج کے لیے خرچ ضروری ہوتا ہے، سفر کرنا ہے، تو عام محرمات جتنے بھی محرمات ہیں ان سے آپ اجتناب کریں. کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے تو کوشش کرے اس کو چھوڑ دے، سو سے جان چھڑا لے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنگ کرے، تو اس نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ آج امت بلکہ پوری دنیا میں جو بحران آیا ہوا ہے، وجوہات میں سے ایک وجہ سود بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے میرے بھائیو. نعمتیں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی دنیا میں بحران آیا ہے، لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، عالمی بحران ہے. پتہ نہیں کئی سال لگے گئے دوبارہ اکانومی بہتر ہو، کئی سال، پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. وجوہات میں سے ساری اہم، سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے، یہ وجوہات میں سے ہے. تو محرمات سے اجتناب کرنا. اگر ظلم کسی پہ کرتے ہو تو آج رک جاؤ. بعض لوگ احرام کی حالت میں سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، میرے سگریٹ پینا حرام ہے. اگر آپ حرام احرام کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے تو پھر کب چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر احرام کی حالت میں نہیں آپ کے دل کے اندر پیدا ہو تو پھر کب پیدا ہوگا؟ اور عورتوں کے تعلق سے ان بہنوں کا بھی حق ہے کہ اگر بے پردہ کوئی ہے تو ابھی سے پردے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، اگر خاوند کے نافرمان ہیں تو ابھی سے فرما برداری کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں، محرمات سے اجتناب کریں، یہ ضروری ہے. نمبر 12، اچھے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں حج کرنا. یہ حج کی تیاری میں سے ایک اہم حصہ ہے. آپ سفر پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے ہم سفر کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کے ساتھ اس ایمانی سفر پہ نکلتے ہیں. اگر آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو گناہ میں مبتلا ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر آپ کا حج کیسے ہوا؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں اچھا ہوں، میں ویسا نہیں ہوں جیسے کہ وہ ہیں. جب غیبت انسان کسی کی کرتا ہے تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں. شیطان برائی کو خوبصورت کر دیتا ہے، اس لیے بہتر پہلے سے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ حج کے لیے نہ نکلیں. نمبر 13، حسن اخلاق کے ساتھ حج کرنا. حج پہ جا رہے ہیں، وہاں پر مشقت ہے، تکلیف ہے، سفر ہے، اور سفر میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کسی نہ کسی چیز کا محتاج ضرور ہوتا ہے. وہاں پر دھکا بھی لگے گا آپ کو، وہاں پر ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، وہاں پر بعض اوقات بھیڑ میں بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، وہاں پر آپ پر کوئی غلطی بھی کر سکتا ہے، آپ کی حق تلفی بھی کر سکتا ہے، آپ پر کوئی ظلم بھی کر سکتا ہے. انسان کی حالت جو ہے نا، غصے، نرمی، سختی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور جتنی مشقت زیادہ ہوتی ہے اتنی انسان کی حالت جو ہے وہ آہستہ سے بگڑتی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو ابھی سے تربیت, حسن اخلاق کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دیں, اور یہ اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ میں نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے نرمی سے اور پیار سے, محبت سے, مسکراہٹ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ, آپ کی مسکراہٹ آپ کے مسلمان بھائی کے چہرے پر بھی صدقہ ہے. صرف مسکراہٹ, بعض لوگ سمجھتے صدقہ یہ ہے پیسے دو, خرچ پیسے خرچ کرو. اب جس کے پاس پیسے نہیں تو وہ کیا صدقہ کرے گا؟ اب فقیر صدقہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم دیکھیں کہ شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے فقیر ترین انسان بھی صدقہ دے سکتا ہے, بلکہ امیروں سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. کیا مسکراہٹ پر بھی کوئی پیسہ لگتا ہے؟ کسی کی مدد کرنے سے بھی کوئی آپ کا جاتا ہے, کچھ جاتا ہے؟ کسی کوئی شخص آپ کا مسلمان بھائی باہر کھڑا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے, آپ نے اس کو مدد کر دی, یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقات اور خیرات صرف پیسوں پر منحصر نہیں ہے. تو حسن اخلاق کے ساتھ حج کریں, اور حسن اخلاق بیٹھے بیٹھے نہیں آتا, اس کے لیے بھی تربیت ضروری ہے. پریکٹس ابھی سے کر لیں, اپنے گھر سے شروع کریں. نمبر 14, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. مختلف اذکار ہیں, آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ میں نے یہ اذکار پڑھنے ہیں, جو نہیں آتے یہ میں نے یاد کرنے ہیں. اب اس سے اچھا آپ کو کیا موقع ملے گا؟ اب حج میں کوئی خاص ذکر تو نہیں ہے, آپ نے نام میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ عرفات میں اپنے دن گزارنا ہے, دعا میں گزارنا ہے, اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے, اور 11, 12, 13 تاریخ آپ نے منا میں رہنا ہے. تو بہتر ہے, چھوٹے کتابچے موجود, حسن مسلم بہت مشہور کی چھوٹا کتابچہ ہے, اس میں بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں, آپ وہ لے لیں. روزانہ ایک دعا یاد کریں بس, مشکل ہے؟ روزانہ ایک, اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے, زیادہ وقت نہیں ہے, تو کم سے کم روزانہ ایک دعا یاد کریں. 7 دن میں آپ 7 دعا یاد کریں گے. اگر آج سے آپ شروع کرتے ہیں تو پھر تقریباً 25 یا 30 کے قریب آپ یاد کر سکتے ہیں. بہرحال, تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا, اور آپ ذکر تب اللہ تعالیٰ کثرت سے کریں گے جب آپ کو ذکر آتا ہوگا. یہ تھا حج سے پہلے حج کی تیاری. اب آتے ہیں حج کی شرطوں کی طرف. یہ جو پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں لکھا ہے شروط, یعنی حج کی شرطیں. یہ شرطیں جو ہیں 5 لکھی ہیں. نمبر 1, اسلام. اسلام پہلی شرط ہے. اس کا مطلب ہے کہ کافر کا حج نہیں. کافر کوئی حج کرنا چاہے وہ, بلکہ حج کر بھی لے تو اس کا کوئی حج نہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام شرط ہے حج کی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے, یعنی کافر لے کے آئے تھے, ہم نے اسے ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر دیا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہ ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. کیا کافر بھی اچھا عمل کرتے ہیں؟ یا کافر بھی اچھا عمل کر سکتے ہیں؟ کافر سچ بھی بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. بولتے ہیں کافر, مسکینوں کی مدد بھی کرتے, فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں, وہ ہاسپٹل کی تعمیر بھی کرتے ہیں, مریضوں کا خیال بھی کرتے ہیں, تو اچھے اعمال کرتے ہیں. وہ پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں, یہ سارے اچھے اعمال ہیں. لیکن قیامت میں ان کو کوئی بدلہ ملے گا ان اچھے اعمال کا؟ کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ کفر, کفر اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ ہر اچھائی کو مٹا دیتی ہے. کفر کے سامنے کوئی اچھا عمل نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس شخص کے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, دیکھیں یہ نا انصافی نہیں اس کے ساتھ. کیونکہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سب کچھ دے دیا, جو اچھا عمل کر دیں ان کو بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا, تو آخر میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اس میں بھی انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، کس نے اسے انسان بنایا، کس نے اسے صحت دی، کس نے اسے عقل دی، کس نے اسے مال و دولت دیا، کس نے اسے اس بڑی ٹیکنالوجی کی ایجاد کرنے کی مدد کی، وہ کہتا ہے کہ دنیا بس ایسے اچانک ہی بس وجود میں آئی، کوئی خالق نہیں دنیا کا، بس موج کرو زندہ، جتنی زندگی آپ کی موج کرتے رہو، پھر ہم بھی مر جائیں گے، جانور بھی مر جائیں گے، جانور جیسی زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ، جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس سے آپ کس اچانک کی توقع کرتے ہیں؟ اگر وہ کسی یتیم کے ہاتھ سر پر ہاتھ بھی پھیرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد اس کے دل میں ضرور ہوگا، جب کوئی مومن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے کوئی مفاد اس کے ذہن میں ہوتا ہے؟ بات مومن و مخلص کی ہو رہی ہے، اس کے ذہن میں صرف ایک بات ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی کیسے ہوگا، جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا بدلہ ضرور دے گا، دنیا میں نہ صحیح قیامت میں کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ تو جس نے کفر کیا یا شرک کیا، یاد رکھیں اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں۔ دوسری شرط ہے بالغ، یا پہلے کیا بالغ، بالغ ہونا، بلوغ کی نشانیاں ہیں، لڑکوں میں تین نشانیاں ہیں اور لڑکیوں میں، عورتوں میں چار، لڑکوں مردوں میں جو نشانی ہے، نمبر ایک منی کا خارج ہونا، نمبر دو شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا، نمبر تین 15 سال کی عمر، عمر 15 سال کی ہو گئی ہے، منی خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی شرمگاہ کے ارد گرد بال اگے ہیں، تو یہ بچہ بالغ ہو گیا، اب یہ مکلف ہو گیا۔ اگر 13 سال کی عمر میں منی خارج ہو جائے تو پھر 15 سال کو نہیں دیکھا جاتا، پھر بچہ 13 سال کی عمر ہی بالغ ہے۔ اور عورتوں میں جو چوتھی چیز ہے، چوتھی نشانی ہے، ان تینوں کے ساتھ ساتھ حیض کا خون جاری ہونا، اگر حیض کا خون جاری ہو گیا اس مطلب لڑکی جوان ہو گئی۔ تیسری شرط ہے عاقل، یعنی عقل کا ہونا، پاگل کا حج نہیں، اگر پاگل حج کرے تو اس کا حج نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا۔ بچے کا حج ہے، کیا خیال ہے؟ بچے دو قسم کے، جو سمجھدار بچہ ہے نیت کر سکتا تو اس کا حج ہے، لیکن اس کو فرض حج کرنا پڑے گا، جیسے میں بھی تفصیل بیان کروں گا، کیونکہ بلوغ حج کی شرط ہے۔ اگر نابالغ بچہ حج کر لے تو جب وہ بالغ ہوگا وہ فرض حج ضرور کرے گا، یہ حج اس کا نفل حج ہوگا، اجر ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری قسم کا بچہ ہوتا ہے نا سمجھ، جو سمجھ بھی نہیں سکتا، 4 سال کا 5 سال کا بچہ جس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس بچے کا حج اس شرط پہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ولی ہیں، جو والدین ہیں یا جو بھی ولی ہے اس کا، وہ نیت کر لے اس بچے کی طرف سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالغ اور عاقل کی شرط، یہ دونوں شرط، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، تکلیف 3 لوگوں پر سے اٹھا دی گئی، عن النائم حتی یستيقظ، سوتے ہوئے شخص سے جب تک کہ اسے جاگ نہیں آتی، وعن الصبی حتی یبلغ، اور بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، وعن المجنون حتی یفیق، اور پاگل سے جب تک کہ اسے عقل نہیں آ جاتی۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا۔ تو یہاں پر اس حدیث میں 2 شرطیں ہیں، بلوغ کی شرط اور عقل کی شرط۔ چوتھے نمبر پر چوتھی شرط ہے، یہاں پر لکھا ہے آزاد، آزادی چوتھی شرط ہے۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کہ غلام نہ ہو۔ آج کل کے دور میں تو غلامی نہیں ہے، غلام اسے کہا جاتا ہے شرعاً یا فقہ میں، جب آپ پڑھیں، جن کو جہاد کی وجہ سے اسیر کر دیا جاتا تھا پھر اسے غلام بنا دیا جاتا تھا، یا جسے خریدا جاتا تھا، غلام تھا کسی نے خریدا تب بھی وہ اس کا غلام رہتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں جہاد موجود نہیں ہے, تو ابھی یہ جو غلامی کی شرط ہے یہ آج کے دور میں تقریباً موجود نہیں ہے. لیکن اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہے, ہر جگہ کے لیے ہے. تو آزادی شرط ہے, اگر کوئی غلام حج کر لے تو اس کا حج نہیں, نفل حج تو ہوگا اس کا, لیکن فرض حج تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آزاد نہ ہو جائے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی بچہ حج کر لے اس کے بعد پھر اس کے بعد بالغ ہو جائے تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ حج دوبارہ کرے, یعنی فرض حج کر لے, یعنی اس کا پہلا حج نفل تھا, دوسرا جو کرے گا وہ فرض ہوگا. اور فرمایا ہے وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. اور اگر کوئی غلام حج کر لے اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے تو اس پر دوسرا حج فرض ہے, یعنی وہ حج دوبارہ کرے گا, پہلا حج نفل میں شمار ہوگا اور دوسرا حج اس کا فرض میں شمار ہوگا. اسے شافعی اپنی مسند میں اور طیالسی بھی اپنے مسند میں روایت کیا, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. وہ یاد رکھیں کہ غلام جو ہوتے اس کا کوئی مال نہیں ہوتا, وہ غلام خود اور اس کا مال دونوں اس کے مالک کی ملکیت ہے. اور اگر مال و متاع نہیں تو پانچویں شرط جو بھی بیان کریں گے, استطاعت یا طاقت, وہ نہیں ہے. یعنی غلام کے پاس طاقت نہیں, استطاعت ہی نہیں ہے, تو اس لیے اس پر حج بھی فرض نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ طاقت, یہاں پر لکھی ہے طاقت, اور اسے استطاعت کے لفظ سے بھی پہچانا جاتا ہے. اس کی دلیل میں جیسے میں نے آیت کریمہ میں بیان کیا درس کے آغاز میں, اللہ تعالی نے فرمایا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو دلیل کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. اور استطاعت کا مطلب مال کا ہونا, تندرستی کا ہونا, اور عورت کے لیے محرم کا ہونا. جس کے پاس مال نہیں تو وہ مستطیع نہیں ہے, اس پر حج فرض ہی نہیں ہے. بعض لوگ غلطی کرتے قرض لے کے حج کرتے ہیں تو ان پر حج فرض ہی نہ تھا. حج ان پر فرض ہے جس کے پاس اتنی زیادہ وافر مال موجود ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے حقوق اس مال سے ادا کر چکا ہو, لوگوں کے قرض ادا کر چکا ہو. اگر کوئی نذر یا منت اس نے مانی ہے تو وہ بھی ادا کر چکا, اللہ تعالیٰ کا حق پورا ادا کر چکا ہو. زکوٰۃ اس نے دینی, زکوٰۃ جو فرض ہے وہ بھی ادا کر چکا ہو. سفر کا خرچ جو وہ کرے گا وہ اس کے پاس موجود ہو, اور جب تک گھر واپس نہیں لوٹتا گھر میں اتنی مال چھوڑ کے جائے کہ ان کا خرچ اس وقت تک چلتا رہے, اتنا مال موجود ہے, اسے کہتے ہیں استطاعت مال کے اعتبار سے. بعض لوگ نکلتے کہتے ہم توکل کرتے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, گھر کا خرچ بھی اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. میرے بھائی یہ توکل نہیں ہے. توکل کہتے ہیں شرعی اسباب پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. شرعی اسباب کیا ہیں؟ آپ گھر میں اتنا مال چھوڑ کے جاؤ کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے بیوی اور بچے آپ کے حج پر جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں, یہ کون سا حج آپ نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا, اس لیے یاد رکھیں نماز کے ساتھ یہ شرط موجود نہیں ہے, اگرچہ استطاعت ہر عبادت میں ہے. یاد رکھیں استطاعت جو ہے وہ ہر عبادت کی شرط ہے. استطاعت نہیں تو عبادت ساقط نہیں ہوتی, حج ساقط ہو جاتا ہے, صرف یہ فرق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ من استطاع الیہ سبیلا کہ اس شرط کو بیان کر دیا ہے. اگر آپ مستطیع نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت دن آپ سے پوچھے گا نہیں, اے میرے بندے تو نے حج کیوں نہیں کیا, کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں تھی. اور یہ رزق یا مال یا دولت یا صحت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی آپ کو عطا نہیں کی, تو پھر پوچھے گا کیسے اللہ تعالیٰ سے؟ جب تم واضح بیان کر دیا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ آپ مستطیع ہی نہ تھے. تو مال آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ سفر راہ سفر میں جو آپ خرچ کرے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہو, اور گھر میں اتنا چھوڑ کے جائیں جب تک آپ واپس نہیں جاتے اتنا مال موجود ہو گھر میں. تندرستی, صحت, کیونکہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے طواف کرنا ہے, سعی کرنی ہے, کنکر مارنے ہیں, پھر عرفات کی طرف جانا ہے, پھر واپس آنا ہے منا کی طرف, مزدلفہ کی طرف جانا ہے, تو یہ سارے کام جو ہیں اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اب خدا نہ خاصا کسی کو اگر کینسر کی بیماری ہے یا ٹی بی کی بیماری ہے, وہ اتنی کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے لیے چلنا بھی محال ہے, میرے پاس اس پر حج فرض نہیں ہے ابھی, بشرط یہ کہ جب صحت تھی اس نے کوتاہی نہ کی ہو. یا کوئی بوڑھا شخص ہے, پہلے پیسہ نہیں تھا, اب پیسہ ہے لیکن بوڑھا ہو چکا ہے, صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی, تو اس پر حج فرض نہیں. ہاں بعض علماء کہ وہ حج بدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے تو حج بدل کروا سکتا ہے؟ وہ خود نہیں کر سکتا, دوسروں کو کیا پیسہ دے سکتا ہے؟ اور تیسرا نمبر پر بعض لوگ اسے چھٹی شرط بھی کہتے ہیں پانچویں کے بعد, اور بعض علماء طاقت کے ساتھ اس شرط کو بیان کرتے ہیں, عورت کے لیے محرم کا ہونا یہ شرط ہے, اور اکثر عورتیں یہاں پہ غلطی کرتی ہیں. اور میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اور ان کے اولیاء سے گزارش کرتا ہوں جو آج موجود ہیں مجھے سن رہے ہیں, بغیر محرم کے عورت کا حج نہیں ہوتا. جیسے کہ معروف مشہور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ سفر کرے بغیر محرم کے. تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میری اہلیہ میری بیوی حج پر نکل چکی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہے, یعنی میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, یعنی جہاد پر نہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ. تو اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ اگر عورت کا حج بغیر محرم کے ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا حج سے نام کٹوا کر, جہاد سے نام کٹوا کر حج کی طرف نہ بھیجتے, اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اگر عورتوں کا گروپ ہو تو اس میں حج عورتیں کر سکتی ہیں, یہ بات بھی درست نہیں. عورت کبھی عورت کی محرم نہیں بن سکتی, محرم یا تو اس کا خاوند ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے, یعنی محرمیت کے یا تو نسب سے محرم ہوتا ہے یا رضاعت سے اور یا سحر سے, سحر کہتے ہیں داماد کو, تو یہ محرم ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں, اور مرد کا بالغ ہونا بھی شرط ہے, کیونکہ اگر حج کے لیے بلوغ شرط ہے تو محرم کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو. یعنی کہ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, بچے لے جاتی ہیں 8 سال کا 10 سال کا, یہ ہمارا محرم ہے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا, اگر آپ مستطیع ہیں یعنی مال بھی ہے اور صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے لیکن محرم نہیں ہے, اللہ تعالی نے بعض عورتوں کو محرم سے محروم کر دیا ہے, اللہ تعالی کی حکمت ہے, امتحان ہے اس عورت کا. بھئی اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہم کتنا فرما بردار ہیں, ہم اپنے ہم نفس کی پیروی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو مقدم کرتے آگے کرتے ہیں. ہوا نفس کی پیروی یاد رکھے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کی طرف نفس اگر راغب کرے تو یہ ہوا نفس ہے, بعض اوقات نفس اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے وہ بھی ہوا نفس میں, اس کا بھی شمار ہوا نفس میں ہوتا ہے. جیسے کہ یہ مسئلہ محرمیت کا مسئلہ, بعض عورتیں کہتے ہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے تندرستی بھی ہے محرم نہیں ہے تو میں عورتوں کے گروپ میں جانا چاہتی ہوں, یا میرا بھانجا ہے 8 سال کا 10 سال اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, یا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. نہیں میرے بھائی, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی موت اس حالت میں آ گئی کہ آپ نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا نہیں حج کے متعلق کہ میری بندی تو نے حج کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ پر حج فرض ہی نہیں، کیونکہ آپ مستقی نہیں. کون سی شرط یہاں پر چلی گئی؟ پانچویں شرط، آپ مستقی نہیں ہیں. اور شرط کا مطلب یہ ہے جب تک یہ شرط نہ پائی جائے حج فرض نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حج جو ہے قابل قبول بھی نہیں ہے. الا یہ کہ محرمیت میں اور بچے کا حج جو ہے، اگر بچہ حج پڑھ لے بالغ نہیں ہے تو حج تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، والدین کو بھی اجر ہوگا، لیکن فرضیت قبول نہیں ہوگی. بات قبول یعنی فرضیت کی ہو رہی ہے. فرض حج تب قبول ہوتا ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور جب غلام آزاد ہو جاتا ہے. یہ تھی حج کی شرطیں. دوسرا پوائنٹ ہے مواقیت. مواقیت یعنی جمع ہے میقات کی، اور میقات کا لفظ وقت سے لیا گیا ہے. اور حج کے متعلق مواقیت دو قسم کے ہیں، ایک ہے میقات زمانی، دوسرا ہے میقات مکانی. میقات زمانی تین ہیں، نمبر ایک شوال کا مہینہ پورا، نمبر دو ذوالقعدہ کا مہینہ پورا، نمبر تین ذوالحجہ کا مہینہ. علماء کا اتفاق ہے کہ شوال کا مہینہ پورا، ذوالقعدہ کا مہینہ پورا، یہ دو حج کے مہینے ہوتے حج کے مہینے ہیں. اختلاف ہوا ہے حج کے مہینے کے متعلق، ذوالحجہ جو ہے کیا سارے کا سارا میقات زمانی یعنی حج کے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یا پہلے دس دن؟ بعض علماء نے کہا پورا مہینہ، بعض نے کہا پہلے دس دن، اور یہ لفظ اختلاف ہے. بہرحال تو پورا مہینہ ہو یا دس دن ہو، لیکن حج کا ذوالحجہ جو ہے وہ حج کے مہینے میں سے مہینہ ہے. جو میقات مکانی ہے، میقات زمانی کا مطلب یہ ہے جس نے حج کرنا ہے تو ان تین مہینوں میں حج کا احرام باندھے. شوال میں آپ نے اگر حج کا احرام باندھا ہے اور آپ یعنی حج کو مکمل کیا ہے اور احرام کو نہیں اتارا، جیسا کہ قران یا افراد میں، تو آپ کا حج ہے. لیکن اگر رمضان میں احرام باندھا ہے تو اس احرام سے آپ حج نہیں کر سکتے. تو میقات زمانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی، احرام باندھا ہے، تو وہ ان اوقات میں ہونا چاہیے. اس لیے اس کے میقات زمانی. میقات مکانی پانچ ہیں، جیسا کہ اس پیپر میں لکھا ہے. نمبر ایک ذوالحلیفہ، اسے ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، اور مکہ سے 450 کلومیٹر دور ہے. سب سے دور میقات یہ ہے مکہ سے، اور یہ میقات اہل مدینہ کا. مدینہ والے جب آتے ہیں مدینہ سے تو وہ ابیار علی سے یا ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں. بہتر کیا ہے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھے مدینہ والے یا مدینہ کے شہر کے اندر سے باندھے؟ ذوالحلیفہ سے. اچھا، کیوں بعد میں پوچھتا ہوں. دوسرا سوال ہے، بہتر کیا ہے، مسجد نبوی کے قریب سے احرام باندھیں یا ذوالحلیفہ سے؟ ذوالحلیفہ سے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے باندھا تھا. بارک اللہ فیک. امام مالک رحمۃ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، ایک شخص نے کہا میں احرام مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرو، احرام باندھو میقات سے، ذوالحلیفہ سے. تو شخص نے کہا فرق کیا ہے، چند میل کا فاصلہ ہی تو ہے، بس وہاں پر احرام باندھوں یا یہاں سے باندھوں، یہ جگہ تو بابرکت ہے، یہاں سے کیوں نہ باندھوں؟ فرق اس شخص کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ چند میلوں کا ہی سفر ہے، بیچ میں یہ فاصلہ ہے، بس یہاں سے باندھا وہاں سے باندھا، کیا فرق ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کے اور فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ نافرمانی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, بعض لوگ سمجھتے ہیں چند میلوں کا فاصلہ ہی تو ہے کیا ہے, لیکن نہیں, فرما برداری کی بات ہے, اتباع سنت کی بات ہے. دوسری میقات ہے الجحفہ, اسے رابغ بھی کہا جاتا ہے اور یہ 182 کلومیٹر لکھا ہوا ہے, تقریباً 182 ہے, لیکن میں خود گیا تھا تقریباً میٹر جو گاڑی میں تھا 160 آیا ہے, اب پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ میٹر خراب تھا, برحال اتنا ہی ہے, 160-180 کے قریب ہے تقریباً. اور یہ شام والوں کے لیے مصر والوں کا میقات ہے, جو لوگ شمال سے آتے ہیں یا مغرب سے آتے ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے. تیسرے نمبر پہ یلملم, یلملم میقات ہے, یہ سب بستیوں کے نام ہیں, کچھ پریشان نہ ہو کہ یہ کون سے نام ہے, یہ اب بستیاں بن چکی ہیں, چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں, یہ آج موجود ہیں, یہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں. جو شام سے آتا ہے وہ جحفہ یا رابغ سے, رابغ اب جانتے ہیں بستی موجود ہے, اب تو شہر بن چکا ہے رابغ کا, وہاں سے احرام باندھتے ہیں. یلملم میقات ہے یمن والوں کے لیے, یاد کرنے کے لیے یمن اور یلملم آسان ہے. جو لوگ جنوب سے آتے ہیں یمن سے یا اس سے کسی اور علاقے سے تو وہ ان کا میقات ہے یلملم. یہاں پر ایک 93 کلومیٹر, جب میں گیا تھا تو یہاں پر مجھے 120 کلومیٹر تقریباً میں نے نوٹ کیا تھا, گڑبڑ گاڑی نہیں ہوگی میرا میٹر نہیں ہوگی, نہیں نہیں وہاں سے میں نے دیکھا تھا, یہاں سے تو ویسے زیادہ میں جانتا ہوں. برحال تو 93 کلومیٹر یہاں پہ لکھے, یہی صحیح ہوگا اللہ علم, 93 کلومیٹر. اچھا یہ ڈسٹینس کیوں لکھا ہے, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آخر میں. چوتھے نمبر پہ ذات عرق, ذات عرق میقات ہے عراق والوں کے, ذات عرق اور عراق ملتا جلتا لفظ ہے. جو لوگ عراق سے آتے ہیں یا عراق کے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں یا اس کے سمت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ احرام باندھیں گے ذات عرق سے, اور یہ تقریباً 94 کلومیٹر دور ہے مکہ سے. پانچویں نمبر پہ قرن المنازل, اسے سیل کبیر بھی کہا جاتا ہے اور سعدیہ کے نام سے اب مشہور ہے, جو طائف کا میقات آپ نے دیکھا ہوگا, طائف کا میقات جو ہے آج کے لوگ طائف کے میقات سے احرام باندھتے ہیں, اور یہ دونوں قریب ہیں ایک دوسرے کے, اور یہ تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے مکہ سے. سب سے زیادہ قریب ہے کون سا, قرن المنازل, سیل کبیر جسے کہا جاتا ہے یا سعدیہ کہا جاتا ہے. یہ مواقیت, اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میقاتوں کا نام لے کے, جو چار میقات ہیں ذات عرق کے علاوہ, ذو الحلیفہ, جحفہ, یلملم اور قرن المنازل, ان کا نام لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن. یہ مواقیت جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو ان جگہوں سے آئیں, اور ان لوگوں کو کے لیے بھی ہے جو ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے آئیں جن کا گزر ان میقات سے ہو, تو جس کا بھی گزر اس میقات سے ہوتا ہے تو یہ میقات اس کے لیے ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ لمن اراد الحج او العمرہ, جو حج عمرے کی نیت سے آئے اور میقات سے ان کا گزر ہو, ان چاروں یا پانچ میقاتوں سے جن کا گزر ہو تو یہاں سے وہ میقات, یہاں سے احرام باندھ لے. ومن کان دون ذلك, اور اگر کوئی شخص ان میقات سے پہلے یعنی اندر رہتا ہو, یعنی میقات اور مکہ کے بیچ میں رہتا ہو, فمن حیث انشا, تو اس کا میقات وہیں سے جہاں سے اس نے نیت کی ہے. جدہ والے لوگ کہاں سے کریں گے؟ جدہ سے. بحرہ والے؟ بحرہ سے. اگر جدہ کا کوئی شخص بحرہ میں جاتا ہے پھر نیت کرتا ہے عمرے کی, تو جدہ واپس آئے گا وہ؟ نہیں. کہاں سے کرے گا؟ بحرہ سے. جہاں سے اس کی نیت تھی وہاں سے وہ احرام باندھے گا. حتی اہل مکہ من مکہ, اور مکہ والے بھی مکہ سے ہی احرام باندھیں گے. متفق علیہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے حج کا, اگر حج افراد ہو. عمرے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ کے حدود سے نکل کر حل کی طرف جائیں, مسجد عائشہ کی طرف, یا جدہ کے آتے ہوئے جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ شمیسی تک. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں تو آیا ہے اہل مکہ بھی مکہ سے. دلیل کسی کو آتی ہے؟ بارک اللہ فیک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا نے جب حج کر لیا پھر عمرہ کرنا چاہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما اجمعین کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ حل کی طرف, وہاں سے احرام باندھیں گے پھر واپس آئے گی. تو جو مسجد عائشہ کے نام سے آج مشہور ہے یہ مسجد, اس کا نام مسجد عائشہ کیوں رکھا گیا؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے, اور یہ جگہ اتنی مشہور ہوئی کہ وہاں پر مسجد بنا دی گئی. آج لوگ وہاں سے جا کے احرام باندھتے ہیں, مکہ والے لوگ وہیں سے جاتے احرام باندھتے ہیں. تو یہ دلیل ہے, روایت میں کوئی تعارض ہے؟ تعارض نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے. اس روایت میں کیونکہ حج اور عمرہ دونوں کا لفظ آیا ہے, تو حج کے لیے اہل مکہ مکہ سے احرام باندھیں گے, حج افراد کے لیے, کیونکہ افراد میں عمرے کی نیت نہیں ہوتی, صرف حج کی نیت ہوتی ہے. لیکن اگر تمتع حج ہو یا قران ہو یا وہ عمرہ کرنا چاہیں مکہ والے, تو وہ حل کی طرف جائیں گے. اور اس کی دلیل یہ قصہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. چوتھے نمبر پہ مناسک. مناسک کہتے ہیں حج کی قسمیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر لکھا حج کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک تمتع, بریکٹ میں لکھا ہے قربانی لازم ہے. تمتع کا مطلب ہے عمرہ کا احرام باندھنا اور عمرہ کے بعد حجامت بنوا لینا اور احرام کھول دینا, پھر دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے لیے لبیک یعنی تلبیہ پڑھنا. سمجھ آیا؟ حج تمتع یہ ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں شوال, ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے پہلے دن آپ نے حج اور عمرے کے دونوں کو نیت کی ہے, اور نیت کے الفاظ تین قسم کے ہیں. یا تو یہ کہنا لبیک اللہم عمرہ صرف, پھر آٹھ تاریخ کو جب, کیونکہ متمتع کے لیے میں نے پہلے بیان کیا ہے, متمتع کے لیے لازم ہے کہ وہ جب مکہ میں جائے تو اپنے گھر واپس نہ آئے. متمتع اپنے گھر واپس نہیں آتا ہے, تمتع ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر واپس آ جائے. جدہ والے اکثر غلطی کرتے ہیں, جدہ والے تمتع کے لیے جاتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں پھر گھر واپس آ جاتے ہیں, پھر آٹھ تاریخ کو مکہ سے یا جدہ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارا تمتع ہو گیا, ان کا تمتع ٹوٹ گیا ہے, ان کا حج قران ہے تمتع نہیں ہے, اگرچہ انہوں نے یہ تمتع کی ہے. کیونکہ تمتع کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا, جب وہ شخص گھر واپس آ جاتا ہے اس کا سفر منقطع ہو جاتا ہے. تو جب تو پہلی نیت ہے لبیک اللہم عمرہ, صرف یہ الفاظ کہنے ہیں, اور عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دے. حجام دروانے کا مطلب ہے کہ سر کے بال کٹوا دے اور احرام اتار دے اور حلال ہو جائے, اور حلال مکمل طریقے سے, یعنی عام کپڑے پہن لے, سر کے بال بھی کٹوا سکتا ہے, ناخن بھی کٹوا سکتا ہے, خوشبو بھی لگا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس مطلب مکمل حلال ہو گیا. پھر آٹھ تاریخ کو مکہ سے ہی احرام باندھے اور نیت یوں کرے لبیک اللہم حج, لبیک اللہم حجن, کہ اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. دوسری قسم کی نیت ہے تمتع کی لبیک اللہم حجن و عمرہ, اور تیسری قسم کی ہے لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بها الى الحج, کہ اللہ اگر آپ کو یہ الفاظ نہ آئے تو آپ اپنی زبان میں یا اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کی نیت سے حاضر ہوں تمتع کرتے ہوئے حج کی طرف, یعنی حج اور عمرہ دونوں آپ نے ایک سفر میں آپ نے ملا دیا. اور اس میں قربانی بھی لازم ہے کہ دس تاریخ کو آپ نے پھر قربانی بھی کرنی ہے. دوسری قسم کا حج ہے حج قران, بریک میں لکھے قربانی لازم ہے, یعنی اس حج میں بھی قربانی لازم ہے. حج قران کیسے کیا جاتا ہے؟ اکٹھا عمرہ اور حج کا احرام باندھنا اور حج اور عمرے کا تلبیہ یعنی لبیک پڑھنا, عمرہ کے بعد عمرے کے بعد نہ بال کٹوانا اور نہ ہی احرام کھولنا. یعنی جو حج قران کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مہینے میں نیت کریں اور نیت میں کہیں لبیک اللہم حجا و عمرہ دونوں. تیسرے نمبر پر مکہ کی طرف جانے کے بعد جب وہ طواف کر لیں اور سعی کر لیں تو سر کے بال نہیں کٹوا سکتے اور نہ ہی احرام کھول سکتے کیونکہ وہ ابھی احرام میں ہیں, کیونکہ اس نے نیت کی حج عمرہ دونوں کی قران کی نیت کی ہے, دونوں کو مکس کر دیا ہے. اب جب تک حج ختم نہیں ہوتا وہ حلال نہیں ہو سکتے. یعنی حج کے اعمال مکمل ہونے کے بعد 12 تاریخ یا 13 تاریخ کو وہ حلال ہو سکتا ہے. کیا چیز بتاتا ہوں میں, اور قربانی کا جانور جو ہے دونوں طریقے درست ہیں. اگر آپ چاہیں تو جدہ سے لے جائیں, لیکن آج کل کے دور میں یہ مشکل ہے کہ اب جب طواف کریں گے اس کو کہاں کریں گے, آپ کہاں باندھیں گے, مشکل ہے. تو ٹوکن سسٹم موجود ہے, بعض لوگ ٹوکن لے کے جاتے ہیں کہ قران بکرا نہیں ہے لیکن ٹوکن ہاتھ میں ہے, جو بکرا ذبح کرنا ہے کیونکہ لکھا ہے قربانی لازم ہے. تو اس کے دو طریقے, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے پہلے زمانے ہوتے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے, یہ مسنون طریقہ ہے. اگر یوں نہیں کر سکتے آج کے دور میں تو مشکل ہے کہ کہاں گاڑیوں میں تو انسان مشکل سے بیٹھتے ہیں, کہاں پر ہم بھیڑ بکرے لے کے جائیں گے. تو اس کے لیے یا تو ٹوکن لے کے جائیں, یا دوسرا طریقہ جو ہے اس کے علاوہ کہ آپ 10 تاریخ کو خرید کر وہیں ذبح کر دیں, یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں آسانی ہے. لیکن یاد رکھے جو قارن ہے وہ احرام نہیں کھول سکتا. بعض لوگ احرام کھول دیتے ہیں, بال بھی کٹوا دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ تمتع یا قران ہے. تو قران کی نیت اگر کر لی ہے تو احرام آپ نہیں کھول سکتے جب تک حج کے عمل مکمل نہ ہو. تیسرے قسم کا حج ہے افراد. حج افراد میں لکھا ہے قربانی لازم نہیں, یعنی یہاں پر قربانی لازم نہیں ہے. اس کا معنی ہے صرف اکیلے حج کا ہی احرام باندھنا اور حج کے لیے ہی لبیک پڑھنا. اگر پہلے طواف اور سعی نہیں کی تو طواف افاضہ کے ساتھ سعی بھی کرنا. یعنی آپ نے نیت کرنی ہے حج کے مہینے میں, نیت کرنی ہے لبیک اللہم حجن, صرف حج کی نیت, پھر تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک آخر تک, اور یہ سب میں پڑھنا ہے تمتع قرآنی اور افراد میں, اور پھر طواف القدوم کے ساتھ اگر آپ سعی حج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر طواف القدوم نہیں کرنا چاہتے تو آپ براہ راست منیٰ جا سکتے ہیں, لیکن 10 تاریخ کو سعی کرنا ضروری ہے طواف افاضہ کے بعد. قارن کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ایسا کرے, یعنی قران اور افراد میں ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے. تمتع میں دو طواف دو سعی لازم ہے, کیونکہ تمتع میں عمرہ پہلے ہے پھر حج ہے, تو ایک طواف اور سعی عمرہ کے لیے, دوسرا طواف اور سعی حج کے لیے. آپ پریشان نہ ہو, جب ہم حج کی مسنون طریقہ بیان کریں گے حج کیسے کرنا ہے تو تمتع کا بیان کریں گے تو پورا اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ کہ شروع کہاں سے کرنا ہے, احرام سے لے کے آخر تک ہم نے کیا کرنا ہے, اس کی تفصیل بیان کریں گے. صرف انٹروڈکشن تھا, یعنی تعریف تھی, تمتع کسے کہتے ہیں, قران کسے کہتے ہیں, افراد کسے کہتے ہیں, ہم یہ تو جان لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس لیے جو ساتھی حج کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے, ان کا حج بھی قبول فرمائے, ان کو توفیق عطا فرمائے, وہ ابھی سے نیت کر لیں کہ وہ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو, اور اگلے درس میں جب ہم یہ بیان کریں کہ حج کیسے کرنا ہے تو پھر یہاں پر دوسرے صفحے میں جو تیر لگے ہوئے ہیں ہم اس کے مطابق چلتے آئیں گے, دیکھیں گے کون سا حج کیسے کرنا ہے, تو وہ پھر اسی چیز کو دیکھتا رہے, اس کو فالو کرتا رہے. باقی اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے ارکان واجبات سنن اور جو باقی جو موضوع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وہاں پہ مسجد بنی ہے, اس کو کہتے ہیں مسجد میقات. اب وہاں سے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتریں غسل کریں, وہ مستحب ہے, بعض وہ جلدی نہیں ہوتے ہیں, وہاں پر جا کے احرام پہن کے نیت کر لیں یا احرام پہلے بھی پہن لیں تو وہاں پر نیت کے لیے بھی جائز ہے، لیکن سنت طریقے وہاں پر رکیں، غسل کریں، احرام باندھیں، پھر وہیں پہ گاڑی پر بیٹھنے کے بعد آپ نیت کریں. تو جو مسجد میقات کی ہے وہیں سے احرام باندھنا ہے. جتنی میں نے نام لیے یہاں پر مساجد بنی ہوئی ہیں، یہ جتنی مواقع ہیں پانچوں یہاں پر مساجد بنی ہوئی ہیں. حج افراد کے لیے کوئی حرج نہیں. دیکھیں ایک حرج نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا، حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نہیں کہ تو اس کا حج درست ہے. یہ فرق سمجھیں ذرا بھائی کا. یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص افراد حج کرنا چاہتا ہے، بیٹھیں، افراد حج کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ براہ راست مینا جا سکتا ہے، مکہ نہ جائے اور طواف نہ کرے؟ ہاں جا سکتا ہے، یعنی اگر وہ حج کر رہے اس طریقے سے اس کا حج تو ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہم آگے بیان کریں گے ارکان کے ہیں، واجبات کے ہیں، یہی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں اس کو بہترین طریقے سے ادا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے. دیکھیں ہم کمزور ہیں، ہم پورا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. اب ایک شخص نے بغیر طواف قدوم کے حج کیا، دوسرے طواف قدوم کے ساتھ حج کیا، دونوں کا حج برابر ہے؟ ثواب میں برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک شخص نے سات چکر اللہ تعالیٰ کے گھر کے لگائے، احرام پہنا ہوا ہے، دعا کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، تو اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا جس نے یہ عمل نہیں کیا. تو اس لیے اگرچہ یہ سنت ہے، جیسے آگے بیان ہوگا، طواف القدوم سنت ہے، نہ رکن ہے نہ واجب ہے، لیکن اس کے مطلب ہرگز جب ہم کہتے ہیں سنت ہے، اس کا مطلب یہ کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے کر لیا تو اس کا حج درست ہے، وہ پریشان نہ ہو. کرنا چاہیے. حج کے متعلق میں بیان کر دوں یہ بات، سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج کی سنتیں بھی آپ بہترین طریقے سے بجا لائیں. یہ حق ہے حج کا. باقی آپ فرض نماز پڑھے، بعض کو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی مشکل، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج زندگی پوری زندگی ایک مرتبہ فرض ہے، پھر آپ موقع نہیں ملنے والا. اور جو دوسرا حج ہوگا وہ پھر نفل حج ہوگا، اس کو جتنا خوبصورت کرتے جائیں گے، فرض آپ کا جو بھیج چکے ہیں وہ بھیج چکے ہیں آپ. تو جو آپ کا فرض حج ہو اسے کوشش کریں وہ بہترین طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے حج کریں. واللہ اعلم. کیا چیز؟ کس چیز سے؟ جی ہاں، یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے کل کے دروس میں انشاءاللہ. بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے محرمات کی بات کی ہے، لیکن اس میں میں نے چند کا نام لیا ہے، شرک متعلق بات نہیں کی. یاد رکھیں شرک تو سب سے مقدم ہے، اس کی میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ وہ اہم نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ میں صرف ہیڈنگ بتاؤں گا. بعض چیزوں کو میں نے تفصیل بیان کی ہے، تو اب وہ جب سیڈی سنو اس میں میں نے تفصیل بیان کی ہے. تو شرک کا لفظ بھی اس میں موجود ہے. شرک یاد رکھیں مشرک کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو موحدین ہیں، جو حج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے حج کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ان محرمات سے جو ان کا بعض نام لیے، اور یہ کامن ہے، یہ بہت معروف ہے لوگوں میں، اور لوگوں کو پاؤں ادھر ہی زیادہ پھسلتا ہے. لیکن شرک جہاں تک بات اللہ کو رضائے خیر ہے تو معروف ہے میرے بھائی، مشرک کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں، چاہے وہ 100 حج کرے، ایک حج نہیں 100 حج بھی کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی حج نہیں، مشرک کی کوئی عبادت نہیں. جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اے اہل مشکل کشا، جتنے بھی حج کر لیں ان کا کوئی حج نہیں. اور یہ کہنا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ یاد رکھیں، دیکھیں الصلاۃ والسلام پڑھنا دعا ہے، یہ دعا میں ظلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ دعا میں ظلم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بشر کہے اور کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے, تو آپ کس کی مانیں گے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قل انما انا بشر مثلکم انما یوحى الی. یا آپ اس شخص کے بعد سنیں گے جو کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نور میں سے ایک نور ہے, تو ایک تو قول بھی باطل ہے, پھر دعا میں بھی ظلم کیا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی بھی کی ہے, پھر قرآن مجید کی شان میں بھی گستاخی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. تو میرے بھائی یہ بالکل جائز نہیں ہے شرعاً, اور جس کا یہ عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ, اچھی طرح سن لیں. اور تفصیل آئے گی انشاءاللہ جب ہم ضوابط بیان کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے.
ارادہ ہے حج کرنا وہیں پہ انڈیا میں ہی, جب وہ یہاں پہ آئے حج کی نیت سے آنا چاہ رہے ہیں تو احرام ان کے لیے میقات فلائٹ میں ہی باندھ
لیا. یاد رکھے میں نے ایک کلیہ بیان کیا ہے میقات کے متعلق, جو شخص نیت کرتے حج یا عمرے کی جس جگہ سے نیت کرتے وہیں سے وہ احرام باندھے گا, یہ اس کے میقات سے. اب ایک شخص انڈیا میں رہتا ہے, اس کا اقامہ بھی ہے, اس نے نیت کی ہے کہ میں نے حج کرنا ہے, تو وہ میقات سے احرام باندھے گا. اگر کوئی شخص جدہ میں ہے اور وہ طائف گیا ہے, طائف سے ہی اس نے نیت کی ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے, تو وہ طائف سے احرام باندھے گا. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن حیث انشأ, جہاں سے اس نے نیت کا آغاز کیا یا نیت جہاں سے کی. تو اگر کوئی شخص انڈیا میں رہتا ہے اور اس نے اس سال میں حج کرنا ہے, اس کا اقامہ بھی ہے اور وہ حج کے مہینے میں ہی آ رہا ہے, تو وہ وہیں سے احرام باندھے اور اس کے لیے تمتع آسان ہو جائے گا کہ وہ جدہ واپس آ سکتا ہے, پھر جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے. نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ان کی نیت ریاض سے ہے تو ریاض سے ہی وہ احرام باندھیں گے, ریاض کے میقات سے احرام باندھیں گے, واجب ہے ان پر. اب وہ چیک پوسٹ کراس کرنا چاہتے ہیں بغیر احرام کے, ایک تو دھوکہ ہے, وہ الگ گناہ ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ احرام باندھ کر ہی آئیں, پھر ان کی قسمت. اور احرام باندھتے جس میں بیان کروں گا شرط رکھیں, فَإِنْ حَبَسَنِ حَابِسْ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي, اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیدا آ جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے. اگر وہ چیک پوسٹ پر اس کو روک بھی دیا جائے تو احرام اتار دے, کوئی دم نہیں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ بغیر اس شرط کے آتا ہے تو پھر اس کو مکمل کرنا ہی پڑے گا, احرام نہیں اتار سکتا. اور نہیں ہوتا, اور بیچ میں آ گیا تو مطلب نیت ہے. دیکھیں الگ الگ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. جس نے یہ کہا کہ میرے دوستوں کو بھی ملنا ہے اور حج بھی کرنا ہے یا عمرہ بھی کرنا ہے اور بیچ میں آ گیا, یہ وہاں سے نیت نہیں کی. وہاں سے نیت کیسے نہیں کی, میرے بات سنیں نا, گھر سے نکلا کیوں ہے, وہ حج کے لیے نکلا ہے, لیکن دم سے بچنے کے لیے وہ ایک ہیلا, ہاں وہ ایک ہیلا تلاش کر رہا ہے,
چور راستہ ہے.
تو یہ بالکل درست نہیں ہے. جس نے فتویٰ دی ہے وہ جو ہے میں کبھی نہیں کہوں گا اس چیز کا, یہ درست نہیں ہے.
لیکن ان کے لیے یہ صحیح ہے کہ جب وہ احرام پہنے اس طریقے کی نیت کریں اگر مجھے روک لیا گیا تو.
ہاں احرام پہن کے آئے اور یہ نیت کریں. نہیں اس کی میقات جو ہے دیکھیں وہ داخل ہو چکا ہے, پھر وہ میقات جانا چاہتے باہر وہاں سے احرام باندھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں, باندھ سکتے, کیا مشکل ہے, پھر تو باندھ سکتے. میقات کی طرف جانا چاہتا ہے نا, جدہ اس کا میقات نہیں ہے, اسے جدہ سے باہر جا کے قریبی طرح میقات سے احرام باندھ سکتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے, جا سکتا ہے, لیکن بات تو پھر وہی ہے, چیک پوسٹ سے تو گزرے گا وہ. ہاں جی ہاں
ٹھیک
ہے, وہ ہے کہاں ریاض کا مقیم, ریاض کا فمن حیث انشاء جدہ سے احرام باندھے گا. جی ہاں میرے بھائی کا سامنے
اگر چیک پوسٹ سے جانے نہیں دیے تو واپس بھیج دیا تو پھر حج تمتع کرنا یا
واپس بھیجے تو حج کہاں کرے گی, حج تو ہوا نہیں نا, نہ تمتع ہو نہ قران کچھ نہیں.
انڈیا سے آ
رہے ہاں
اور چیک پوسٹ سے واپس بھیج دیے,
نہیں انڈیا والے کو کیوں بھیجیں گے, تصریح نہیں حج کی, اقامے والا مسئلہ ہے. اچھا اچھا
جی ہاں آپ پچھلے سال کا جواب دیے تھے,
پچھلے سال کا او ہو اچھا بیٹا بھول گیا میں. اچھا ہاں جن کے پاس اقامہ ہے وہ انہوں نے وہاں سے نیت کی ہے, ٹھیک ہے. دیکھ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے شرط لگا کے آئیں, دیکھیں یہاں پر آج کا بہت سختی ہے اس سال میں, بغیر تصریح کے جانے نہیں دیں گے, یہ یاد رکھیں آپ. تو جو جانا چاہتا ہے تو نیت میں شرط لگا کے جائے, کیونکہ حج بھی ایک قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیں, حج اور عمرہ واحد عبادت ہے, جو ایک مرتبہ شروع کر دی ہے تو مکمل کرنا فرض ہے, وہ ٹوٹتی نہیں ہے, نیت سے بھی نہیں ٹوٹتی. کوئی شخص نیت کر لے احرام میں داخل ہو جائے پھر کہیں نہیں میں خارج ہونا چاہتا ہوں احرام سے, نہیں ہو سکتا. نماز ٹوٹ جاتی ہے, روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, محض نیت سے ٹوٹ جاتا ہے, حج نہیں ٹوٹ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اتم الحج العمرۃ للہ, اور تمام کرو حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس شخص کو چاہیے وہاں پھر شرط لگا کے آئے, اگر وہاں سے روک دیتے ہیں احرام اتار دے, کوئی دم نہیں کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر نہیں روکتے اسے اب آ سکتے, جد آ سکتے تمتع, ہاں تمتع کے لیے آ سکتے. ہاں تمتع تو کر سکتا ہے دوبارہ, پھر واپس آ جائے پھر احرام اتار دے, ختم ہو گیا, اس پر کوئی شرط لگائی دم بھی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اسے چاہیے کہ وہ اگر حج کرنا چاہتا ہے تصریح نکال لے یہاں سے, ہاں اس طریقے سے کر لے.
تو پھر میں آگے بھی کمی ڈالتا ہوں, تو پھر وہ میقات کہاں سے باندھے, سوال
یہاں
سے, وہ انڈیا سے آئے حج کی نیت سے,
وہ ختم ہو گیا. ہاں وہ ختم ہو گیا, پھر جدہ سے, جدہ مقیم ہے نا, وہ مقیم ہے جدہ میں, جو بھی کر اس کی مرضی ہے, تمتع تو ختم ہو گیا اس کا نا, اس کا نیت ادھر ختم ہو گئی, احرام بھی اتار دیا, اب نئی نیت کرے گا جو اس کی مرضی ہے وہ کرے. سارے سوال آج ہی پوچھنے ہیں میرے بھائی, ایسا کریں لکھ لیں اور اگلے درس بھی ہے اس سے اگلے بھی, دو ہفتے ہمارے پاس ہیں, آپ کے پاس 7 دن پورے ہیں, لکھ لیں اور انشاءاللہ سب کو جمع کر کے کر دیں گے.
اچھا
میرے بہنوں سے معذرت ہے, یہ پیپر مجھے پچھلی درس میں دیا تھا میں بھول آیا ہوں, میں اگلے درس میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا انشاءاللہ. اگر بہنوں کو سوال یاد ہے ابھی بھیج دے, ابھی جواب دے دیتا ہوں میں. وہ پہلا سوال ہے نفل حج کے لیے کون سا حج صحیح رہے گا, جو بھی آپ کا دل کرے, جو بھی آپ کی سفایت ہو, اگر آپ یعنی سوال یہ ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حج کون سا ہے, تمتع ہے, قران ہے یا افراد ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے, بعض نے کا تمتع بہتر ہے, بعض نے کا قران, بعض نے کا افراد, لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے جو بہتر قول ہے وہ تمتع بہتر ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم تمتع کی نیت کرو, تو حج فرض ہو یا نفل ہو تمتع بہتر ہے. اگر قربانے کی استطاعت ہے. قربانے کی استطاعت نہیں ہے تو افراد کر لیں, کیا مشکل ہے؟ دوسرا سوال, طواف قدوم کا وقت کب سے کب تک ہے؟ طواف قدوم کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. جب آپ مکہ میں جاتے ہیں, احرام باندھ لیتے ہیں, طواف مکہ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ طواف قدوم کر لیتے ہیں, اس کے وہی وقت ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ سوال کا کیا مطلب ہے, کہ جاتے ہی ضرور کرنا ہے, ایک دن بعد کرنا ہے. جب آپ مکہ میں جاتے ہیں, حرم میں داخل ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو تحیت ہے, سلامی جو ہے, وہ ہے طواف. تو سات چکر آپ طواف کے لگائیں گے, اسے کہتے ہیں طواف القدوم. قدوم یعنی پہنچنا, جب آپ پہنچے تو آپ اپنا طواف کر لیں, اور یہ سنت ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے. حج نہیں, قدوم تو پہلے ہوتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا. حج کا وقت ظاہر ہے, طواف قدوم کا وقت پہلے ہی ہوتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا. جو منا میں پہنچ چکا ہے اور وہ مکہ نہیں جانا چاہتا, متمتع نہیں ہے, متمتع کے علاوہ قارن ہے یا مفرد ہے, تو وہ جا سکتے ہیں بغیر طواف قدوم کرنے کے, لیکن اس نے خلاف اولا ضرور کیا ہے اور خلاف سنت عمل کیا ہے. سنت پر عمل کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا, اس کے زیادہ بہتر ثواب ہوتا. تیسرا سوال, اگر کسی نے طواف وداع نہیں کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ دم ہے, دم. بکرا ذبح کر رہے ہیں حرم کے حدود کے اندر, بشرط یہ کہ مکہ والا نہ, مکہ والوں پر طواف وداع نہیں ہے, ان کے علاوہ سب پر, جدہ والوں پر بھی, بحر والوں پر بھی ہے, طواف وداع کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جا کے دوبارہ کر لیں. شیخ بن باز فرماتے ہیں اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس بکرے ذبح کر لیں, دوسرا راستہ نہیں ہے. چوتھا سوال, حج افراد کرنے والا کیا حج کی بھی عمرہ کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں, یہ لفظ دیکھیں کیا لکھا ہے, اردو پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا, پانچواں سوال, آخر چوتھا آخر میں پڑھیں گے. پانچواں سوال ہے, حج افراد کرنے والا حج کے وقت طواف و قدوم کر کے کرنے کے بعد اس پر عمرہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ حج افراد پر عمرہ ہے ہی نہیں میرے بھائی. حج افراد جو کرنا چاہتا ہے, اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حج کی نیت سے حاضر ہوں, صرف حج کے عمل ہی کرنے ہیں, تو عمر اس پر تو واجب ہی نہیں ہے. اگر وہ حج کے بعد عمرہ کرنا چاہے, اس کے پاس وقت ہے تو وہ کر لے, اس کی مرضی ہے. نہیں نہیں, طواف قدوم تو اس نے کر لیا ہے, وہ سنت ہے. اگر اس کے بعد وہ سعی کر لے, دیکھو وہ سعی حج کی ہوگی, تو پھر 10 تاریخ کو طواف افاضہ کے بعد سعی نہیں کرے گا, یہ کیا کافی ہے اس کے لیے. چھٹا سوال, کسی خاتون کا اگر کوئی محرم نہ ہو اور وہ سن رسیدہ ہو تو کیا وہ حج کے لیے آ سکتی ہیں؟ کیا محرم کا ہونا لازم ہے؟ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ محرم کا ہونا لازم ہے, چاہے عورت عمر رسیدہ ہو یا جوان ہو. اس عورت پر حج فرض ہی نہیں جس کا محرم کوئی بھی نہیں ہے, حج فرض ہی نہیں ہے, یاد رکھیں. اور کوئی بہن یہ غلطی نہ کرے, بغیر محرم کے حج کے روانہ ہو جاتی ہیں, پھر پریشانی ہوتی ہے, نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں. جس کا محرم کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. ساتواں سوال ہے, حج کے دوران اگر عورت کو شرع عذر ہو اور وہ طواف نہ کر سکے یا کوئی ارکان رہ جائے, کیا حج مکمل, کیسے حج مکمل ہوگا؟ یاد رکھیں, اگر عورت تمتع کی نیت سے آتی ہے اور حیض کا خون جاری ہو گیا, اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو احرام سے پہلے ہی حیض کا خون جاری ہو گیا, یا نیت کرنے کے بعد, احرام باندھنے کے بعد حیض کا خون جاری ہو گیا. اگر نیت کرنے سے پہلے حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ احرام حیض کی حالت میں احرام باندھ سکتی ہے. عورت کے لیے کوئی بھی خاص کپڑا نہیں ہے احرام کا, احرام کا اصل مقصد ہے نیت. احرام تین چیزوں پر مشتمل ہے, ایک ہے رکن, ایک ہے واجب, ایک ہے مستحب. رکن ہے دل کی نیت, واجب ہے میقات سے احرام باندھنا, اور سنت ہے سفید کپڑے دو چادر مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے عورت کسی بھی پاک صاف شرعی کپڑوں میں نیت کر سکتی ہے. اگر حیض کا خون جاری ہو گیا اور نیت کر لی ہے تو عورت طواف نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت طواف کے علاوہ حج کے سارے عمل کر سکتی ہے, یعنی وہ صفا مروہ بھی کر سکتی ہے, وہ مینا بھی جا سکتی ہے, عرفات بھی جا سکتی ہے, مزدلفہ بھی جا سکتی ہے, کنکریں بھی مار سکتی ہے, قربانی بھی کر سکتی ہے, مینا میں رات بھی گزار سکتی ہے, لیکن طواف نہیں کر سکتی. طواف کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے, اس کے بغیر طواف نہیں ہوتا. تو حج کے اعمال کیسے کرے گی؟ جیسے سائل نے سوال کیا ہے, طواف نہیں کرے گی, طواف القدوم نہیں کریں گی, سعی الحج بھی نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. اگر وہ آئی ہے تبتع کی نیت سے اور آئی ہے شوال کے مہینے میں یا ذوالقعدہ کے مہینے میں, تب تو وہ عمرہ ادا کرے اور انتظار کی جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی. اس میں کوئی مشکل ہے؟ پاک ہو جائے بعد میں وہ احرام تو اس کا ہے, احرام دوبارہ نہیں باندھے گی, یاد رکھیں وہ, کیونکہ حائضہ عورت بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے. جب پاک ہو جائے غسل کر لے, اور پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد وہ طواف بھی کرے اور سعی بھی کرے, اپنا عمرہ مکمل کرے, پھر حلال ہو جائے, پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھے, یعنی احرام کی نیت کرے. مشکل تب ہوتی ہے اگر حج کے دن قریب ہو, 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو نیت کی ہے اور 7 تاریخ کو حیض کا خون جاری ہو گیا. اب وقت نہیں ہے کہ 5 دن انتظار کرے, حج چلا جاتا ہے, تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ اگر تمتع کی نیت ہے تو نیت کو تبدیل کر کے قران کر لے, نیت ہو جائے گی قران کی, کیونکہ تمتع اور قران ملتے جلتے ہیں. دونوں میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں میں قربانی لازم ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ تمتع میں 2 طواف اور سعی ہیں اور قران میں 1 طواف اور سعی ہے. افراد اور قران میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں میں 1 طواف اور 1 سعی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ قران اور افراد میں, قران میں قربانی, افراد میں قربانی نہیں ہے. تو ایسی عورت جس نے یہ نیت کی ہے کہ وہ حج اور عمرہ دونوں کرنا چاہتی قربانی کے ساتھ, تو یہاں پر تمتع نہیں کر سکتی. حیض کا خون کے کجاری ہونا اب منع کر دیا, اب فوراً نیت اپنی تبدیل کر کے قران کی نیت کر لے اور منا چلی جائے. جب پاک ہو جائے گی, یعنی باقی عمل کرے, منا میں جائے, عرفات میں جائے, مزدلفہ میں جائے, 10 تاریخ کو کنکر بھی مارے, 10 تاریخ کو پاک نہیں ہوئی, 11 تاریخ انتظار کرے نہیں پاک ہوئی, 12 تاریخ انتظار کرے نہیں پاک ہوئی, 13 تاریخ انتظار کرے, باقی سارے عمل کرتی رہے سوائے طواف کے. طواف الافاضہ رکن ہے جیسا آگے بیان ہوگا, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. اگر وہ چاہے 10 تاریخ کو جو کنکر بھی مار لے, قربانی بھی کر لے اور سر کے بال بھی کٹوا دے اور سعی حج بھی کر لے کرنا چاہتی ہے, تو اگر وہ اس کو لیٹ کرنا چاہتی ہے طواف کے ساتھ تب بھی جائز ہے, کہ 13 یا 14 تاریخ جب وہ پاک ہو جائے تب کرنا چاہتی ہے تب بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب نیت کی حج کی تو حیض کا خون جاری ہو گیا, سبحان اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہو رو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ پریشان کیوں رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے عورتوں پر یہ حیض کا خون جاری, یہ تو عادت ہے, تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ جو ہے 1 طواف اور 1 سعی کر لیں کافی ہے. یعنی نیت کون سی کر لیں؟ قران, قران کی نیت کر لیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. حج مکمل کرنے کے بعد اب وہ پریشان ہوئی کہ سارے جائیں گے 2 طواف اور 2 سعی کر کے اور میں 1 طواف 1 سعی کر کے جاؤں, میں نے بھی عمرہ کرنا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جائیں ہل کی طرف, جو مسجد عائشہ سے آج مشہور ہے, وہاں سے جا کے احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کریں. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ تمتع والی عورت اپنی نیت تبدیل کر کے قران میں تبدیل کر سکتی ہے. کس کے لیے؟ طواف کے لیے طہارت ضروری ہے, وضو ضروری ہے, اس کے بغیر طواف نہیں ہوتا, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. ٹوٹ جائے گا دوبارہ شروع سے طواف کرنا پڑے گا. اگر 6ٹے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کر کے پہلے چکر سے طواف کرنا ہے. جی موبائل سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی نہیں میں نے مطلب آپ نے پہلا سوال تھا کہ وضو وہ ہو گیا کہ وضو ہاں دوسرا آپ کا سوال ہے کہ موبائل پہ بات کرتے ہیں ہاں ویسے دیکھیں بات کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر طواف ایک عظیم عبادت ہے وہاں پر آپ موبائل پر بات کرتے رہے گا آپ کا خشوع خضوع کہاں گیا آپ کا ایک لگاؤ جو ہے اپنے رب سے وہ کہاں ہے تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ داخل ہو جائیں تو اس کو بند کر دیں آف کر دیں چاہے طواف ہو چاہے سعی ہو آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں ایک گھنٹے کی تو بات ہے اس کے بعد پھر آپ کو وہی وقت ہے پھر آپ کی وہی دنیا ہے تو دنیا سے تھوڑی دیر کے منقطع ہو جائیں اگر ضرورت ہے کوئی بات انسان کر بھی لے تو طواف میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بات ثواب کی ہوتی ہے جو شخص بغیر کسی سے بات کرتے ہوئے اس نے پورے 7 چکروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے وہ اس شخص کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا جو پورا طواف ہے کبھی اس کو سے بات کر رہا ہے کبھی اس سے بات کر رہا ہے کبھی اوپر دیکھ رہے کبھی نیچے دیکھ رہے ذکر کم کر رہے تو باتیں زیادہ کر رہا ہے دونوں کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے وہ سب کچھ کرے سوائے طواف کے یعنی سعی کر سکتی ہے کہ نہیں سعی کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعی جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے اور واقعی اس زمانے میں بازار تھا بازار کے اندر سے ابھی بھی 50-30 سال پہلے بھی مجاہد یہاں پہ بازار ہوا کرتا تھا اور یہ دیوار نہیں تھی جو آج سعی کی دیوار جو یہ حد نہیں تھی تو لوگ بازار کے اندر ہی سعی کرتے تھے تو سعی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے نہیں چار دیواری تو ہو گئی ہے لیکن حدیث واضح ہے کہ حدیث میں چار دیواری تو ہو گئی ہے لیکن آپ سعی کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کا جو حکم ہے وہ مسجد کا حکم نہیں ہے اگرچہ چار دیواری آ گئی ہے یہ مسجد کا حکم اس جگہ کا نہیں جہاں پر سعی ہو رہی ہے حرم کے باقی حصے میں نہیں جا سکتے سوائے مسحہ کے مسحہ جو ہے وہ حرم حدود سے باہر ہے جو حرم ہے حرم حدود تو ویسے بہت بھی ہے لیکن جو مسجد کی حدود ہے اس سے باہر ہے وہاں پر نشان لگا ہے تو آپ نے پہاڑ تک جانا ہے یعنی قدم پہاڑ پہ رکھنا ہے آج کا پہاڑ تو نظر نہیں آتا سب ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو جو اونچائی نظر آ رہی ہے وہاں تک جانا ہے جی اوپر بعض لوگ میں نے دیکھا کہ وہ آخر تک جاتے ہیں آخر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ یعنی آسانی کے لیے خاص نشان لگے ہیں لوگ جب جاتے ہیں یہاں پہ ریڑیاں مڑ کے آتی ہیں وہاں تک جائیں تب بھی ٹھیک ہے وہ حدود میں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں آپ نے سعی کرنی ہے جہاں پر صفا کی پہاڑی ہے جہاں پر مروہ کے پڑوس کے بیچ میں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ہو کے جائیں یہ درست نہیں ہے کہ جہاں سے پہاڑ شروع ہو رہا ہے وہاں سے آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک کس کی طواف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے فرق صرف اتنا ہے کہ نماز میں کلام کرنا منع ہے اور طواف میں کر سکتے ہیں صحیح حدیث ہے اور دوسری یہ روایت دوسری دلیل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت سب کچھ کرے سوائے طواف کے تو پاک کیسے ہوگی وہ نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عورت جب پاک ہو جائے گی تب وہ طہارت تو کرے گی نا طہارت غسل سے ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں وہ الگ بات ہے لیکن جب عبادت کی بات ہوتی ہے اس میں یاد رکھیں جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو عبادت کی شرط کو دیکھا جاتا ہے عبادت کی شرط نماز کی شرط میں وضو شرط ہے کہ نہیں شرط ہے تو طواف کے لیے بھی شرط ہے نماز اور طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی جو نماز کے احکام ہیں وہ طواف کے احکام ہیں. فرق صرف اتنا کہ وہاں پر آپ چلتے رہتے بات کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ نہ چل سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. قرآن میں دو طواف دو سعی بھی درست ہے، ایک طواف دو سعی بھی درست ہے، ایک طواف ایک سعی بھی درست ہے. کیسے؟ قرآن میں آپ نے دونوں چیز کو مکس کر دیا، عمرے کو اور حج کو. آپ جب طواف القدوم کرتے ہیں تو آپ سعی بھی کر لیتے ہیں. تو اگر کسی نے دو طواف دو سعی کرنے ہیں تو وہ طواف قدوم کی نیت نہ کرے، وہ نیت کرے عمرے کے طواف کی نیت اور پھر عمرے کی سعی کرے، پھر 10 تاریخ کو طواف حج کا طواف کرے اور حج کی سعی کرے. جو دو کرنا چاہتے ہیں، ایک طواف اور دو سعی، وہ طواف القدوم کرتے ہیں پھر سعی عمرہ سعی حج کرتے ہیں، تو یہ ضعیف قول ہے. تیسرا ہے کہ ایک طواف اور ایک سعی جو سب سے راجح ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف تو دو کیا لیکن سعی ایک کیا، ایک طواف القدوم تھا پھر سعی الحج تھی، 10 تاریخ کو طواف الافاضہ کے بعد سعی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دو طواف اور ایک سعی، دو طواف ایک سعی، یہ چوتھی دو طواف ایک سعی بھی ہو سکتا ہے، طواف القدوم، سعی الحج اور طواف الافاضہ، بلکہ تین طواف ہو جائیں گے، طواف الوداع بھی واجب ہے، تین طواف ہو جائیں گے. ہاں تو طواف الافاضہ ضروری ہے، وہ 10 تاریخ سے پہلے جائز نہیں ہے. طواف الافاضہ کا وقت 10 تاریخ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.